السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الہمزہ رمضان اسپیشل جزء 30 تفسیر تدبر و عمل. سورۃ الہمزہ یہ بھی بہت اہم سورت ہے. 104 نمبر کی سورت ہے. 9 آیات ہیں, 2 پیراگراف ہیں. اس کا زمان نزول خفیہ دعوت جب 3 سال کا دور تھا, اس کے بعد جو 4th اور 5th سال تھا نبوت کا, اس کے آغاز میں نازل ہوئی. جب امیہ بن خلف جیسی قریشی قیادت کے جو اخلاق تھے یا ان کا جو رویہ تھا اس کو زیر بحث لایا گیا, کیونکہ وہ لوگ آخرت کو فراموش کر بیٹھے تھے اور اس بنا پر ہنسی اڑاتے تھے. اس کا جو مرکزی مضمون ہے, یعنی بد اخلاق, زر پرست اور بخیل دوزخ میں جائیں گے, یعنی جو لوگ دنیا پرستی میں مبتلا تھے. پہلے پیراگراف میں مال حاصل کرنے والے یا مال کی حرص اور حوث رکھنے والے شخص کی بات کی گئی ہے کہ جو بد اخلاق بھی ہوتا ہے اور بخیل بھی ہوتا ہے, تو ان کے مال ان کے کچھ کام نہ آئیں گے. اور دوسرے پیراگراف میں دنیا پرستی سے بچنے کی بات کی گئی ہے اور آخرت پر ایمان لانے کی بات کی گئی ہے تاکہ دوزخ سے بچ سکیں. پچھلی سورت سورت العصر میں ایمان لا کر عمل صالح نہ کرنے والے کافروں کو نقصان اور خسارہ کے بارے میں سنایا گیا تھا, وعید سنائی گئی تھی. یہاں پر سورۃ الہمزہ میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ایک بد اخلاق اور بخیل لیڈر کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے. حامز کہتے ہیں عیب گر, نقطہ چی, عیب چی, یعنی اس میں جو لفظ آئے ہیں جو کلیدی الفاظ آئے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. ویل ہلاکت ہے, لکلی ہر ایک کے لیے, ہمزہ تانا دینے والے, لمزہ ایب چننے والے, الذی وہ جو جمع اس نے جمع کیا مالن مال کو, عددا اور اس نے گن گن کر رکھا اس کو, یحسب وہ گمان کرتا ہے انا بے شک مالہ اس کا مال, اخلدا وہ ہمیشگی بخشے گا اس کو, کلا ہرگز نہیں, لیوم بدلنا البتہ وہ ضرور پھینکا جائے گا, فی الحتما پیس ڈالنے والی میں, وما اور کیا, ادرا کا سمجھائے تجھ کو, مل ہوتما کیا ہے پیس ڈالنے والی, نار اللہ آگ اللہ کی, الموقدہ بھڑکائی جانے والی, التی وہ جو تطلے وہ نمودار ہوتی ہے, علی الافئدہ دلوں پر, انہا بے شک علیہم ان پر, مؤسدہ بند کی جانے والی ہے, فی عمدین ستونوں میں, ممددہ کھینچے جانے والے. روانی والا ترجمہ دیکھیں. ہر تانہ زن اور عیب گیری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا, ہرگز نہیں, وہ یقیناً چکنا چور کر دینے والی میں پھینک دیا جائے گا. اور آپ کیا جانے کہ وہ چکنا چور کر دینے والی کیا ہے, اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں پر چڑھ جائے گی, وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی جبکہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوں گے, اللہ تعالی محفوظ رکھے. تو جیسے ہمزہ کی یہاں پر بات چل رہی تھی ہماری, عربی زبان میں ہمزہ ایب کر, نکتہ چھی, ایب چھی کے لیے آتا ہے, حامز اس کو کہتے ہیں. تو ہمزہ اس میں مبالغہ ہے, بڑا ایب گر, بڑا ایب چین, زیادہ غیبت کرنے والا, بڑا چغل خور, یعنی ایسی حرکتیں کرنے والا, مذاق اڑانے والا. اور لمزہ بھی اس میں مبالغہ ہے, دونوں ہم معنی ہیں, لیکن اس میں ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ لوگوں کے منہ پر ان کی برائی کرنے والا, ایب نکالنے والا, ہجو اور مذمت کرنے والا. تو اس کے لیے پھر سزا بھی آخر میں جو بتائے گی, امدن, یعنی وہ ستونوں میں گھرا ہوگا, یعنی ایسی آگ جو ستونوں میں ہوگی جہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکے گا. تو تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے, یعنی ہلاکت ہو ہر اشارہ باز, عیب کرنے والا, عیب نکالنے والا. مزید اس کی خرابی کیا ہے کہ وہ مال بھی جمع کرتا ہے ساتھ میں. مفردات القرآن میں ہمزہ کے جو معنی بتائے گئے ہیں ہا میم زا اس کا روٹ ہے. حمز کے اصل معنی کسی چیز کو دبا کر نچوڑنے کے ہیں. لہذا محاورہ ہے حمز تو شیو فی کفی فی کفی کہ میں نے فلاں چیز کو اپنی ہتھیلی میں دبا کر نچوڑا, اور اسے حرف حمزہ ہے جو کہ زبان کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. اور حمز کے معنی غیبت کرنا بھی آتے ہیں. قرآن میں آتا ہے حمازم مشائم بنمیم تان آمیز اشارتیں کرنے والا چغلیاں لیے پھرنے والا. اور حامز حمزہ یا حماز کے معنی ایپ چینی کرنے والا کے ہیں جو قرآن میں ہم ابھی پڑھے ہیں. ویل لکلی حمزت لمزہ ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والا چغل خور. اور قرآن میں آتا ہے من حمزات الشیاطین کہ اے کہو اے میرے رب میں شیاطین کے وساوس سے پناہ مانگتا ہوں. یہ معنوں میں بھی آتا ہے. تو جو لمز ہے لمز کچھ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو ان معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں, تیر کے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. کیونکہ جو زبان کی باتیں ہوتی ہیں آپ نے سنا ہوگا نا نشتر کی معنی ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ تلوار کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا. یعنی بعض باتیں اتنی خطرناک اتنی تنزیہ ہوتی ہیں ایسے ہوتی ہیں جیسے نشتر چبھویا جاتا ہے نا. یعنی کسی کے جسم پر آپ ایرو یعنی جو چھری کی نوک اگر کسی کو چبھوئیں گے آپ تو کیسے وہ زخم پیدا کرے گی نا, تکلیف دے گی اس کو. تو ایسے ہی لمز کے معنی ہیں حمزت اللمزہ کہ کسی کو اپنی باتوں سے نشتر کی طرح چبھونا, اس کو تکلیف دینا, اس کو مشکل میں ڈالنا سامنے والے کو. جی تیر سے زیادہ تیز زبان کی باتیں ہوتی ہیں جو سامنے والے کے دل کو چھلنی کر دیتی ہیں, اس کو زخمی کر دیتی ہیں اور انسان کبھی بھول نہیں سکتا ان باتوں کو. تو یہاں پر ایسے شخص کی بات کی گئی ہے کہ جو پیٹ پیچھے بھی برائیاں کرتا ہے اور منہ کے سامنے تان اور تشنیع کے بھی کام کرتا ہے, اور چاہے وہ زبان سے کی جائے یا آنکھوں کے اشارے سے کی جائے. لمز کے معنی ہوتے ہیں کسی کے عیب تلاش کرتے رہنا اور سٹو میں رہنا کہ اس کا کوئی کمزور پہلو ہاتھ آ جائے, عیب جوئی یا عیب چینی کرنا, پھر دوسروں سے ایسی باتوں کی غیبت کرنا. تو یہاں پر دراصل ایکچولی جو معززین قریش تھے وہ رسول اکرم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. ہر وقت مسلمانوں پر اور رسول اکرم پر طنز اور تیر کی باتیں چلاتے رہتے تھے, مذاق اڑاتے, آنکھیں مارتے, ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارہ کرتے اور تان اور تشنی کرتے رہتے تھے اور ٹوہ میں لگے رہتے تھے. تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ایسی حرکتوں کا انجام خود تمہاری اپنی تباہی اور ہلاکت ہے. تم ایسی خطرناک آگ میں ہوگی جس کو یہاں پر پورے قرآن میں یہاں پر واحد جگہ ہے جہاں پر نار اللہ کہا گیا, یعنی اللہ کی آگ. یعنی اس کی ہیبت اور ہولناکی کا تصور کیجئے کہ وہ اللہ کی آگ ہے, کیسے خطرناک ہوگی. اور کیوں وہ یہ سب کام کرتے تھے؟ کیونکہ وہ مالدار تھے, بیٹے والے تھے, سردار تھے, ان کو کچھ کرسی ملی تھی, عہدہ ملا تھا, اس لیے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ سورہ حجرات آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں مل جائے گی اس میں. یعنی اسلام جن اخلاقی خوبیوں کی تعلیم ہمیں دینا چاہتا ہے, اسلام جو بہترین معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے, اس میں سب سے پہلے اصل میں یہی باتوں کی تعلیم ہے کہ ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھو, ایک دوسرے کی تذلیل نہ کرو. یعنی اس میں ایسی اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے جو اس زمانے میں, زمانے جاہلیت میں معاشرے میں عام تھی, یا جو مالدار لوگ ہوتے تھے ان کے اندر پائی جاتی تھی, اور سارے عرب کے لوگ جانتے تھے ان کو کہ برائیاں ان کے اندر موجود ہیں. اور یہاں پر ایک ایسے بدترین گھناؤنے شخص کا کردار پیش کیا گیا ہے کہ اس کا آخرت میں پھر کیا انجام ہوگا دیکھ لیں. یعنی وہ شخص جو مذاق اڑاتے دونوں کا, لوگوں کا, آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتا ہے, دوسروں کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے, معاشرے میں خرابیاں پھیلاتا ہے کہ بس اس سے ملے تو غیبت کرے, اس سے ملے تو غیبت کرے, اس کی برائیاں اس کے سامنے, اس کی برائیاں اس کے سامنے, چغل خوری کرتا ہے, تان کرتا ہے, تشنی کی باتیں کرتا ہے, تنزیہ باتیں کرتا ہے. تو سبحان اللہ, دیکھیں کہ جو سورہ زلزال سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں تو ابھی تک جو صورتیں, یعنی اس میں ایسی جامع باتیں کی گئی ہیں, ایسی باتوں کو ذہن نشین کرایا جا رہا ہے, ایسی تعلیمات دی جا رہی ہیں جس سے انسان کو دور رہنا چاہیے برائیوں سے, اور ایسی نیکیوں کو انجام دینا چاہیے جس کی وجہ سے وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. یعنی ذرہ برابر نیکی بھی انسان کی ضائع نہیں جائے گی. سورہ عادیات میں لوٹ مار کی بات کی گئی تھی, سورہ زلزال میں ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی کی بات کی گئی تھی. یعنی اس کا نام عمل اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا جو اس زمانے میں عرب میں عام تھی. پھر آگے ہم آگے دیکھتے چلے جانے, سورہ عادیات میں ناشکری اور شکر گزاری کی بات کی گئی ہے, اور یہ دنیا کی زندگی ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اصل زندگی شروع ہوگی اور وہاں پر تمہاری انہی نیتوں کی جانچ پڑتال ہوگی جو تم دنیا میں کرتے آئے تھے اور تمہارا رب خوب جانتے کہ کون کس اجر کا مستحق ہے۔ سورہ قارعہ میں قیامت کا نقشہ پیش کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جا سکے کہ انسان کے اچھے برے اعمال ہی آخرت میں اس کے کام آئیں گے یا اس کے اچھے اور برے انجام کا باعث بنیں گے۔ اس کا نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہوگا تو کامیاب ہوا، ہلکا ہوا تو ناکام ہوا۔ تکاثر میں مادہ پرستانہ ذہنیت کی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ صرف دنیا پرست ہوتے ہیں کہ بس حاصل کریں حاصل کریں، یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو سب بھر لو، یعنی مرتے دم تک بس دنیا کے فائدے ہی اور لذتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، عیش و آرام بس یہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں آخرت کی زندگی کی، اسی میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر غفلت کی وجہ سے ان کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ پھر سورۃ العصر پیچھے ہم نے کیا پڑھا، وہاں دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا کہ سارے کے سارے ہی لوگ خسارے میں ہیں، ایک پوری قوم بھی خسارے میں ہو سکتی ہے اگر اس کے لوگ ایمان اور عمل صالح کرنے والے نہ ہوں، معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے والے نہ ہوں، صبر کی تلقین کرنے والے نہ ہوں، یعنی ان باتوں کا رواج اگر عام نہیں ہوگا تو اس پورا کا پورا معاشرہ خسارے میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ سورہ حمزہ آتی ہے جس میں جاہلیت کے جو سرداران تھے ان کا ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ دیکھو کیوں وہ نقصان میں ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، وہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، وہ لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں۔ آج بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ کام، آپ بتائیں، کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے، یعنی عادت ثانیہ بن جاتی ہے، بعض وقت تو کچھ لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان سے دور ہی ہم رہے تو کتنا اچھا ہے، ہم سے ملے ہی نہ، کیونکہ جب یہ ملیں گے تو پھر اتنی کھوج کریت کریں گے، اتنے عجیب سے سوالات پوچھیں گے، اتنی عجیب باتیں کریں گے کہ جسے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، ہے نا، اور ایسے لوگوں سے کوئی ملنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ ہاں جن کو غیبتوں سے اور چغلیوں سے دلچسپی ہوتی ہے وہی لوگ ایسے لوگوں سے ملنا چاہیں گے۔ یعنی کچھ یعنی یہاں پر جو حمزہ اور لمزہ ایک ساتھ آئے ہیں تو یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ کوئی لوگ ایسے کہ جن کی عادت ہی بن گئی کہ وہ بس دوسروں کی تحقیر اور تذلیل ہی کرتے ہیں، مذاق ہی اڑاتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر، انگلیاں ہی اٹھاتے رہتے ہیں ہمیشہ، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کے نصب پر تان کرتے ہیں، کسی کی ذات میں کیڑے نکالتے ہیں، کسی کے منہ پر چوٹ کرتے ہیں، کسی کے پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں، کہیں چغلیاں لگا کر لگائی بجھائی کر کے دوستوں کو لڑواتے ہیں، اور کہیں بھائیوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں، دو خاندانوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں، کہیں میاں بیوی میں پھوٹ ڈالتے ہیں، لوگوں کے برے برے نام رکھتے ہیں، ان پر چوٹیں کرتے ہیں، ان پر عیب لگاتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور کیوں کرتے ہو یہ سب؟ کیونکہ ان کے پاس مال ہے، یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے کہ ہم سے ہمارے جیسا کوئی نہیں، ہم بہت یا تو ہم بہت ٹیلنٹڈ ہیں، ہم بہت عقل مند ہیں، ہمارے جیسا ذہین کوئی نہیں ہے، یا ہمارے جیسا مالدار کوئی نہیں ہے، یا ہمارے جیسا کیا کہیں گے اس کو، حاضر دماغ کوئی نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ تو پھر کہاں جائیں گے یہ سب لوگ؟ یہ جو دنیا کی دولت گن گن کے پاس میں رکھی تو کیا سمجھتے کہ مال و دولت کام آ جائے گا، یہ موت سے بچا لے گا؟ مال نہیں، مرنا تو سب کو ہے، اور جب برے کام کیے تھے دنیا میں تو برا انجام ہی دیکھنا ہے اس کا۔ تو اسی لیے پھر کہا گیا، یعنی وہ شخص یہ سمجھتا ہے جو اس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یہ مال اس کو بچا لے گا؟ ہرگز نہیں، وہ تو کیا ہوگا کہ وہ تو چکنا چور کر دینے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا، جو اللہ تعالی کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں تک پہنچے گی اور وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتے ہی بہت ہی سچ میں صورت پڑھ کر بہت ڈر لگتا ہے، جو اسپیشلی آخری آیات ہیں، کہ اس کو دیکھ کر ہمیشہ وہ یاد آتی ہے کہ جب آپ کوکر پریشر کوکر جو ہوتا ہے تو آپ اس کو بند کر دیتے ہیں، اب دیکھیں پائے کتنی سخت ہوتے ہیں نا، جو بھی آپ بناتے ہیں، اگر آپ جس بھی جانور کے پائے آپ بناتے ہوں گے، جس کو نہاری کہتے ہیں، پتہ نہیں جو بھی آپ کہیں، پائے تو لفظ جانتے ہوں گے نا آپ لوگ، تو اس کو نرم کرنے کے لیے کتنا آپ کو، اگر آپ پہلے زمانے میں جب کوکر نہیں تھے تو ہمارے نانی دادی کہا کرتے تھے کہ وہ لوگ رات میں عشاء کے بعد رکھ دیتے تھے پتیلی میں چولہا جلا کر پایوں کو، اور صبح فجر کے وقت وہ پائے گل جاتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنے گھنٹے ان لوگوں نے رکھا۔ اب تو پریشر کوکر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ان وہ جو پائے ہوتے ہیں اس کو آپ اگر کوکر میں ڈالتے ہیں تو ایک گھنٹے میں گل جاتے ہیں۔ تو جب کوکر کو آپ بند کرتے ہیں، کیوں اس کو پریشر کوکر کہا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر ساری بھاپ اندر جمع ہو جاتی ہے نا، یعنی پوری جو آگ جو نیچے سے آگ تیز ہو رہی ہے وہ پوری آگ کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے وہ پریشر کوکر، اور اس آگ کی تیزی کی وجہ سے جو گھنٹوں میں گلنے والی چیز تھی، یعنی 10 گھنٹے میں گلنے والی چیز تھی، وہ 1 گھنٹے میں گل گئی۔ تو آپ سوچیں کہ اندر وہ آگ کے پریشر کا کیا حال ہوگا، کس قدر گرمی اور بھاپ ہوں گی اندر، جس بھاپ کی وجہ سے وہ چیز سخت سے سخت چیز بھی گل جاتی ہے اس میں۔ ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر آپ کو تصور آ رہا ہے کہ انہا علیہم مسدہ فی عمد ممددہ، کہ وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اور اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، نہیں وہ کہیں سے فرار بھی نہیں حاصل کر سکیں گے، بھاگ بھی نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ رحم فرما، اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے. آج دنیا میں لوگوں کو چغلیاں کرنا، غیبت کرنا، تان اور تانے دینا بہت آسان کام لگتا ہے، لیکن اس کے انجام کو نہیں سوچتے کہ اس کا انجام کتنا برا ہے. اور قرآن میں اور کس بات سے تشبیہ دی گئی ہے غیبت کرنے والے کو؟ جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اس سے تشبیہ دی گئی غیبت کرنے والے کو. سورہ حجرات پڑھیے گا، اس میں ضرور آپ کو ساری باتیں مل جائیں گی کہ جو تانے دیتا ہے، عیب لگاتا ہے، لوگوں کے برے نام رکھتا ہے، برے القاب سے یاد کرتا ہے لوگوں کو، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو یہاں پر وہ ایسی آگ میں ڈالے جائیں گے. حتمہ، اور پوچھا کہ کیا ہے وہ حتمہ؟ حتمہ کے معنی توڑنے، کچل دینے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے ہیں. تو جہنم کا نام اس لیے رکھا گیا کہ جو چیز بھی اس میں پھینکی جائے گی، اسے وہ اپنی گہرائی اور اپنی آگ کی وجہ سے توڑ کر رکھ دے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو اسے محفوظ رکھے. اور لیوم بدلنا، نبز عربی زبان میں کسی بھی چیز کو بے وقت اور حقیر سمجھ کر پھینک دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس سے پھر یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اپنی مالداری کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، لیکن قیامت کے دن اسے حکارت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کوئی ویلیو نہیں ہوگی اس کی. اور یہاں پر اس مقام کے سوا پورے قرآن میں کہیں پر بھی جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ نہیں کہا گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے سے نہ صرف اس کی ہولناکی کا یہاں پر اظہار ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت پا کر غرور اور تکبر میں جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کس قدر سخت سزا دے گا، کیسے ان کو سخت، ان کے پر غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر اس آگ کو خاص اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ اللہ کی آگ ہوگی جس میں وہ پھینکے جائیں گے، اور وہ اتنی خطرناک آگ ہوگی، اس کی تیزی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ دلوں تک پہنچ جائے گی، کیونکہ یہ دل ہی تو ہوتا ہے نا سب کو جو خواہشات میں پڑتا ہے، یہ دل ہی تو ہوتا ہے جو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے، یعنی ہر چیز کا جو منبع ہے، وہاں سے خیر بھی نکل سکتی ہے، وہاں سے شر بھی نکل سکتی ہے. تو جہنم میں مجرموں کو ڈال کر اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا، کوئی دروازہ تو دور کی بات ہے، کوئی چھوٹی سی جھری تک نہیں ہوگی جہاں سے وہ سانس لے سکیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. تو انسان یہ سب کام کیوں کرتا ہے؟ اصل میں اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا. یعنی بہت سارے مسلمان بھی غیبتیں کرتے ہیں نا آج کل، چغل خوری کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، تشنی والی باتیں کرتے ہیں جو انسان کے دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے. تنزیہ باتیں سامنے والا جب کرتا ہے تو اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی یہ ساری چیزیں وہاں پر پائی جاتی ہیں جہاں پر صحیح دین کا علم نہیں ہوتا. یہ دین کا علم ہو تو بھی وہ باعمل لوگ نہیں ہوتے، اس کو اوپری اوپری لے لیتے ہیں بس صرف. تو یہاں پر ان آیت سے جو سیکھنے کو ملا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے غلطی سے، ہمزہ اور لمزہ، تو کیا کریں؟ فوراً استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور الذی جمع مالاً وعددہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو مال جمع کر کے سینت سینت کے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ صدقہ دینا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو کسی چیز کا مالک بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کچھ دیا ہے، تو ہم کو اس میں سے ہر ایک کو دینا چاہیے، لٹانا چاہیے، دینا چاہیے. اسی سے اور بڑھے گا ہمارا مال، چاہے وقت ہو، ٹیلنٹ ہو، مال ہو، اولاد ہو، سب کو اس کام میں لگا اللہ کے راستے میں، اس سے اور اس میں اضافہ ہوگا الحمدللہ. تو یہ مال کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ کر دے. تو یہ مال انسان کے لیے ہلاکت کا بھی سبب ہے اور خیر کا بھی باعث ہے. اگر یہ مال کسی کو ملا ہے اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو ایسے شخص پر تو رشک کیا جاتا ہے. تو اگر مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تاکہ فائدہ مند ہو آپ کے لیے، اس کو جمع کر کے نہ رکھیں. اور یہی مال جو دنیا پرست کے لیے ملتا ہے، اس کو جمع کر کے رکھتا ہے، تو یہی چیز اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے. اور یہ جو بہت ہی ایسی برائی ہے جو معاشرے کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے، پورا معاشرے سے ڈسٹرب ہوتا ہے، پورے معاشرے میں ایک طرح سے ایک انتشار پھیلتا ہے، غیبت، چغلی، تان تشنی والی باتیں. تانا دینا تو بالکل سخت ناپسندیدہ اسلام میں، یعنی ایک گناہ کا کام ہے، لیکن اس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں. تانا دینے کو منہ در منہ تانے دینا، پیٹ پیچھے برائیاں کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زبان کی ہر برائی سے محفوظ رکھے، ہماری زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، جو بھی بات نکلے وہ حق کے ساتھ نکلے اور خیر کی بات نکلے، یعنی جس میں ہمارے لیے فائدے ہوں، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ثواب کا باعث بنے اور صدقے جاریہ بن جائیں، آمین. اللهم اني اعوذ بردك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. کہ اے اللہ تعالی ہم پناہ مانگتے ہیں تیری رضا کے ذریعے سے، تیری ناراضی سے، تیری معافی کے ذریعے سے، تیری سزا سے، اور ہم پناہ مانگتے ہیں تیرے ذریعے سے تیرے عذاب سے. ہم نہیں کر سکتے اللہ کی تعریف، لیکن اللہ تعالی تو اسی طرح ہے جیسے تعریف کی ہے تو نے خود اپنے آپ کی. سبحان اللہ، الحمدللہ یہ دو سورے کمپلیٹ ہوئے. جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں برکت دے اور قبول کرے ہم سب سے، اور اللہ کرے کہ ہم اس رمضان کو مزید اور بہتر طریقے سے گزار سکے، جو بھی دن بچے ہیں 10-12 دن، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کر سکیں اور اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں انشاءاللہ، آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.